بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام پیام رحمان میں آپ سب کا استقبال ہے، اور جو گفتگو آپ کے سامنے چل رہی ہے وہ سورہ کوثر کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو چل رہی ہے. حسب دستور اور حسب معمول آج بھی اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے مولانا خادم حسین صاحب، جو آپ کے سامنے گفتگو فرمائیں گے. لیکن اس سے پہلے کہ میں مولانا کو آپ کے روبرو کروں، آئیے ہم سب مل کر سورہ کوثر کی تلاوت سے مستفیض ہوتے ہیں. پھر سے آپ کا استقبال ہے، اور بغیر کسی تعطل اور رکاوٹ کے میں آپ کو اپنے محقق اور کارشناس کے پاس لے چلتا ہوں، جو انشاءاللہ اپنی تحقیقات سے ہم سب کے قلوب کو منور فرمائیں گے. مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ایک مرتبہ پھر سے آپ کا استقبال ہے، اور ہم واقعاً گرم و جوشی کے ساتھ آپ کا استقبال کر رہے ہیں.
بہت بہت شکریہ آپ کا. میں بھی تمام ناظرین کی خدمت میں اور آپ اور سحر ٹیم کی خدمت میں جو ہے شکر گزار ہوں، اور السلام علیکم عرض کرتا ہوں. اور شکریہ اس چیز کا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر موقع دیا ہے کہ تمام مومنین کی خدمت میں سورہ مبارکہ کوثر کے معنی اور کچھ مفاہیم کو پیش کیا جائے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کو شروع کریں، آج شب شہادت امام سید الساجدین امام زین العابدین علی ابن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام ہے، کیونکہ ایران میں آج 24 محرم الحرام اور شب 25 محرم الحرام ہے. تو اس مناسبت سے، کیونکہ کربلا کے پیغام کو اسی امام نے 34 سال میں بہت دشواریوں کے ماحول میں تمام عالم اسلام کو پیش کیا، تو اس امام کی شہادت کی مناسبت سے تمام عالم اسلام کو تسلیت اور تعزیت عرض کرتا ہوں. اور انشاءاللہ کہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو اہل بیت کے پیروکاروں میں سے شمار کریں.
جی ہاں، بہرحال مصیبت کی شب ہے، اور پروردگار ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے. چونکہ گفتگو بھی چل رہی ہے کوثر کے حوالے سے، اور انہی سے وابستہ ہے یہ ساری چیزیں، لہذا میں چاہتا ہوں آپ سے کہ چونکہ پچھلی گفتگو جہاں پر آپ کی رکی تھی آ کر، تو آج کی گفتگو اور پچھلی گفتگو پھر سے وابستگی ہو جائے، لہذا میں چاہوں گا جو آپ نے پچھلی گفتگو میں شواہد پیش کیے تھے اس چیز کے اوپر کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہی سے پیغمبر سلام اللہ علیہ کی نسل چلی ہے، جس کے اوپر آپ نے جو شواہد پیش کیے تھے، میں چاہتا ہوں ان شواہد کو آپ دوبارہ یہاں پر تکرار کر دیں تاکہ آج کی گفتگو ہماری پچھلی گفتگو سے وابستہ ہو جائے.
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. تو عزیزان کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ قرآن کریم کی یہ سورہ، اس کے باوجود کہ بہت ہی مختصر ترین سورت ہے، فقط ایک سطر کی تقریباً سورہ مبارکہ ہے، اس میں قرآن کریم کے بہت سی اعجاز، بہت ہی زیادہ اعجاز جو ہیں اس میں نہفتہ ہیں.
جی،
سب سے پہلے اعجاز کلام خدا یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے تین مقامات پر دشمنان خدا اور دشمنان اسلام کو للکارا ہے.
جی،
کہ ہے اس کلام کے مد مقابل کوئی کلام پیش کر سکے.
کھلا چیلنج،
کھلا چیلنج کیا ہے. جس چیلنج کا حد عقل حصہ یہ سورہ ہے.
جی،
جہاں فرمایا کہ کوئی ایک سورت بھی اس قرآن کی ایک سورت کے مقابلے میں آپ لے آئیے، تو آج تک 1400 سال کے گزرنے کے بعد ابھی تک کوئی اس طرح جرأت نہیں کر سکا، اور ابد تک کسی کو یہ توفیق حاصل نہیں ہو سکتی کہ قرآن کے اس اعجاز کو توڑ سکے.
جی،
کیونکہ یہ کلام کلام خدا ہے.
جی ہاں، اور جب یہ بات ہوئی تو علم بن کر یہی سورہ گیا تھا.
یہی سورہ ہے جو سب سے کم حجم میں ہے.
جی،
تو کسی کو اتنی بھی توفیق نہیں ہو سکتی ہے کہ فقط ایک سطر قرآن کریم کے اعجاز کے مقابلے میں بیان کر سکیں.
جی،
تو اس میں ہم نے عرض کیا کہ تین چار موضوعات مختلف ہیں. سب سے پہلے ہم نے، کیونکہ آج اس سورہ مبارکہ کی تفسیر کا آخری پروگرام ہے، تو میری کوشش یہ ہے کہ آج ایک دفعہ پھر تمام مطالب کو مرور کیا جائے.
جی،
اور اس سورہ کی تمام کی تفسیر کو آج ختم بھی کرنا ہے،
سمیٹنا ہے،
تاکہ جو برادران پچھلی گفتگو کو حاصل نہیں کر سکے، آج ایک مکمل نتیجہ ان کی خدمت میں پیش کیا جائے. سب سے پہلے ہم نے عرض کیا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کوثر کا معنی کیا ہے. عرض ہوا کہ بہت سے بیشتر معنی ذکر ہوئے ہیں، جس میں محققین شیعہ حضرات اور اہل سنت علماء اکرام کے جو علماء ہیں انہوں نے فقط تین معنی پہ اتفاق کیا ہے جن کو دلیل کے ساتھ ثابت کیا جا سکتا ہے، وإلا معنی تو بہت عرض کیا کہ 26 تک لوگوں نے معنی ذکر کیے ہیں
لیکن ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے،
اکثر دلیل نہیں ہے، اپنے خیالات اور تصورات ہیں۔ پھر ان معنی میں سے جو ایک سب سے مقبول ترین معنی تھا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول گرامی کو جو کوثر عطا کی ہے وہ سیدہ کے وجود کی شکل میں عطا کی ہے، اس کا مصداق حقیقی خارجی مصداق وجود مبارک ہے سیدہ دو عالم ہے۔
جی یہاں پر جہاں وہ معنی جو آپ نے مراد لیا تھا اس سے مراد جو ذریہ طیبہ،
ذریہ طیبہ ہے جی، کیونکہ کوثر کا معنی ہم نے تین معنی میں سے ذریہ طیبہ کو انتخاب کیا ہے جی، اور اس ذریہ طیبہ کا مصداق عتم اور ابتدائے اس مصداق کا سیدہ سے شروع ہوتا ہے جی۔ اب کیونکہ یہ اس کی آخری آیہ کریمہ جو ہے کہ خداوند تحدی فرما رہا ہے کہ تیرا ہی دشمن جو ہے وہ ابتر ہے اور مقتوع النسل ہے اور اس کی نسل ختم ہو جائے گی جی، تو اس آیہ کریمہ سے یہ مفہوم سمجھ آتا ہے کہ وہ جو خیر کثیر ہے، وہ جو ذریہ طیبہ ہے، فقط سیدہ کی ذات تک محدود نہیں ہے
جی،
سیدہ کے بعد تک بلکہ قیامت تک یہ خیر کثیر رہنا چاہیے
جی،
اگر سیدہ کے بعد پیغمبر کی نسل ختم ہو جائے تو اس میں تو بلکہ یہ آیہ کریمہ کا جو اعجاز ہے وہ ختم ہو جاتا
جی
ہے، تو یہاں سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ یہ اعجاز ابد تک رہے گا اور قیامت تک خدا کا یہ دیا ہوا عطیہ رسول گرامی کو رہے گا
جی، تاکہ دشمن کو دشمن جواب کو ملتا رہے، قیامت
جواب ملتا رہے اور دشمن کی نسل وہیں پہ ختم ہو گئی ختم۔ اب جو ہے وہ نسل کون سی نسل ہے، سوال جہاں پہ ہم پہنچے تھے
جی،
آیا یہ نسل امیر المومنین کی نسل ہے یا رسول خدا کی نسل ہے، کیونکہ رسول خدا کی تو اکلوتی بیٹی تھیں، جو فرزند ذکور بیٹے تھے وہ تو ان کے حیات طیبہ میں فوت ہو گئے
جی،
تو یہ بیٹی جو ہیں اگر اسی بیٹی کے بعد نبی کی نسل نہ مانی جائے تو اس آیہ کریمہ اور اس قرآن مجید کی سورہ پہ اعتراض وارد ہوتا ہے
جی،
اگر نسل مانی جائے کہ نسل ہے تو وہ کون سی نسل ہے، ہم یہاں اس مقام پہ پہنچے تھے۔ اس مقام پہ ہم نے تین دلیلیں بیان کی، سب سے پہلی جو دلیل ہم نے عرض کی کہ قرآن مجید کی مختلف آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نسل فقط بیٹے سے نہیں بلکہ بیٹی سے بھی
چل سکتی ہے جی،
جس طرح جناب مریم کے بیٹے جناب عیسیٰ کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جناب ابراہیم کی نسل میں سے شمار کیا ہے
جی،
اسی طرح واقعہ مباہلہ میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول خدا کو جب یہ حکم دیا کہ آپ نصارۂ نجران سے یہ کہیں کہ آئیں ہم مباہلہ کر لیتے ہیں، آپ اپنے نفس کو لے کے آئیں، ہم اپنے نفس کو لے کے آتے ہیں، آپ اپنی خواتین کو لے کے، ہم اپنی خواتین کو لے کے آتے ہیں، آپ اپنے بیٹوں کو لے کے آئیں، فرزندوں کو لے کے آئیں اور ہم اپنے فرزندوں کو لے کے آئیں گے، رسول گرامی اسلام یہاں فرزندوں کی جگہ پہ جناب امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے گئے۔ ان دو آیات کریمہ کی روشنی میں ثابت ہوتا ہے کہ نسل فقط بیٹے سے نہیں بلکہ بیٹی سے بھی ادامہ پا سکتی ہے اور چل سکتی ہے۔ اب یہ ہو گیا قرآنی حصہ،
آیات کے
اعتبار سے اسی موضوع کو ہم نے روایات میں بھی عرض کیا کہ رسول گرامی اسلام نے مختلف آیات روایات میں مختلف مقامات پر جس کو جن علماء اہل سنت نے جناب ابن عباس سے، جناب عائشہ سے، جناب ام سلمہ سے مختلف روایات کی شکل میں روایات نقل کی ہیں کہ پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ تمام دنیا کی نسل ان کے باپ سے چلتی ہے بلکہ تمام انبیاء کی نسل ان کے باپ سے چلی ہے، لیکن میری نسل جو ہے میری اس بیٹی سے چلے گی، ٹھیک ہے، تو یہاں تک روایات کا تعلق تھا۔ ہم نے سوچا کہ اسی مطلب کو تاریخ میں بھی آ کے دیکھیں کہ آیا واقعاً تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے کسی نے اعتراض کیا ہو کہ بھئی اہل بیت میں رسول گرامی اسلام کی جو نسل چلی ہے واقعاً امام حسن امام حسین سے چلی ہے، کسی کو اعتراض ہوا ہے یا کسی کو اعتراض نہیں ہوا؟
جی یہ جو بھی آپ نے روایت پیش کی یہ روایت تو متفقہ ہے نا
جی جی، روایت جو عرض کی ہے یہ علماء اہل سنت نے ذکر کی ہے
جی،
یہ جناب سیوتی نے دُرِ منصور میں ذکر کی ہے، ابن عباس سے یہ روایت نقل ہے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہ جو روایت ہے اس کے علاوہ مختلف روایت ہیں، جناب ام سلمہ سے روایت ہے، حتیٰ کہ جناب عائشہ سے بھی روایت نقل ہے
جی،
کیونکہ موضوع آج عرض کیا ہے ابتدا میں کہ اسی سورہ کریمہ کی تفسیر کو سارا سمیٹنا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع کو مکمل کیا جائے۔ تیسرے موضوع پہ جہاں پہ ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی، ہم یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ تاریخ میں آیا کسی نے اس موضوع پہ اعتراض کیا ہے یا کسی نے اس کا کوئی جواب بھی دیا ہے؟ اعتراض کے عنوان پہ سب سے پہلا اعتراض جو ہے حجاج ابن یوسف ثقفی لعنت اللہ علیہ، جو تاریخ کا ایک بہت ہی
شفاق
طریق انسان ہے، جس کا نام لینے سے بھی انسان کو ڈر لگتا ہے کہ یہ کتنا پست انسان تھا. اس خبیث نے اہل بیت کی محبت کے عنوان میں اصحاب رسول سے لے کے یاران ائمہ تک کسی پہ بھی رحم نہیں کیا ہے.
جی،
ایک ایک شخص کو چن چن کر فقط اس جرم میں کہ اس کو اہل بیت محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سے محبت ہے، چن چن کے شہید کیا ہے.
جی،
اس نے جناب سعید ابن مسیب کو بلایا اور ان کو قیدی کر لیا.
جی،
اور قیدی کرنے کے بعد جو ہے انہیں یہ کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی نگاہ میں جناب امام حسن اور امام حسین کا کیا رتبہ ہے. تو جناب سعید ابن مسیب نے فرمایا کہ وہ رسول خدا کے فرزند ہیں.
جی،
اسے موقع ملا یہیں سے اعتراض کرنے کا.
جی مولانا، اس اعتراض کو انشاءاللہ ہم سنتے ہیں، لیکن چونکہ بریک کا وقت ہو چکا ہے لہذا اس بات کو جاری رکھیں گے. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے اور ملتے ہیں آپ سے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. پھر سے آپ کا استقبال ہے اور آپ کے سامنے گفتگو جاری ہے سورہ کوثر کے حوالے سے، لہذا بغیر کسی ریکارڈ کے چلتے مولانا خدمت میں. مولانا، پھر سے آپ کا استقبال ہے اور گفتگو آپ کی شواہد کے اعتبار سے چل رہی تھی.
جی، تو جب اس شفاق انسان نے جناب سعید ابن مسیب سے یہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ میری نگاہ میں کیا، یہ تو رسول خدا کے فرزند ہیں.
جی،
اسے یہاں سے موقع ملا کہ اعتراض کرنے کا. اس نے کہا کہ آپ کس طرح ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ رسول خدا کے فرزند ہیں. رسول خدا کے جو فرزند تھے وہ تو ان کے حیات میں ہی دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے. تو جناب سعید ابن مسیب نے کہا کہ بھائی یہ تو تاریخ کا مسلم ترین واقعہ ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں ان کو فرزندان رسول سے خطاب کیا ہے.
جی،
تو اس نے یہیں پہ اعتراض کیا کہ آیا آپ قرآن سے اگر ثابت کر دیں کہ یہ فرزندان رسول ہیں تو آج آپ کو آزاد کر دوں گا، اگر آپ قرآن سے ثابت نہ کر پائے تو میں آپ کو شہید کر دوں گا.
جی،
قتل کر دوں گا. تو جناب سعید ابن مسیب نے فرمایا مشکل نہیں ہے. اس نے کہا جی بتائیے قرآن کی کون سی آیت ہے جہاں پہ یہ واضح مل جائے کہ یہ فرزندان رسول ہیں. جناب سعید ابن مسیب نے آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، جناب ابراہیم کی ذریت کو ایک ایک کر کے گننا شروع کیا. جب جناب ابراہیم کی ذریت کو گننا شروع کیا تو جناب عیسیٰ کا نام بھی اسی آیت کریمہ میں آیا. تو آپ نے سوال کیا کہ یہاں پہ جناب عیسیٰ کا نام کیا کر رہا ہے.
جی،
تو اس نے کہا کہ یہ بھی ذریت ابراہیم میں سے ہیں. تو فرمایا کہ جناب عیسیٰ کا تو باپ ہی نہیں ہے. کوئی باپ ہے؟ باپ نہیں ہے.
جی،
تاریخ قرآن اصل کسی جگہ پہ ذکر نہیں ہے کہ جناب عیسیٰ کا کوئی باپ ہو.
جی،
خداوند نے اس کو اپنی قدرت تامہ سے ایک معجزہ بنا کے بھیجا ہے.
جی،
جناب مریم کے ہاں بھیجا ہے. اس کی تو فقط والدہ ہے، اور والدہ ہے جو جناب ابراہیم کی نسل میں سے ہے.
جی، ماں کی طرف سے جاتے ہیں،
ماں کی طرف سے جناب ابراہیم تک پہنچتے ہیں.
جی،
جو کہ پچھلے پروگرام میں مجھے بعد میں احساس ہوا کہ ہم یہاں پہ ایک لفظی اشتباہ بھی ہو چکا تھا، اگر کسی بات دوستان کو توجہ ہوں. تو یہاں پہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جناب آل جو عمران تھے، جناب مریم کے والد، وہ ابراہیم کی نسل میں سے تھے.
جی،
اور والد تو تھا نہیں جناب عیسیٰ کا. خداوند نے جناب عیسیٰ کو ماں کی نسل سے حضرت ابراہیم کی ذریت میں شمار کیا ہے.
جی،
اگر اتنے نسلوں کے فاصلے کے بعد خداوند تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو ماں کی نسل سے حضرت ابراہیم تک ملا سکتا ہے، تو یہ تو فقط ایک نسل کا بھی فرق نہیں ہے.
جی،
یہ تو مستقیم رسول خدا کی بیٹی کے فرزند ہیں.
جی،
آیا یہ خدا کی کلام کے مطابق رسول خدا کے فرزند نہیں ہیں؟ اتنے محکم جواب کے بعد حجاج یوسف ثقفی جو تھا، خدا لعنت کرے اس ملعون پہ،
جی،
تو اس کا منہ بند ہو گیا. تو اس نے شرم کے ڈوبے ہوئے اپنے نوکروں کو حکم کیا کہ 10,000 دینار کے ساتھ اس بوڑھے صحابی کو آزاد کیا جائے اور ان کو باعزت ان کے گھر تک پہنچایا جائے.
جی،
راوی کہتا ہے، دیکھیے کیا بات ہے، عجیب بات ہے، یہاں پہ جو راوی نقل کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ میں بہت پریشان ہوا، صبح دیکھا کہ اب 10,000 دینار بہت پیسہ ہے، جا کے دیکھوں کیا کرتے ہیں. تو جناب مسیب کے گھر گیا، سعید ابن مسیب کے، تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ مسجد میں ہیں، صبح سے ابھی تک واپس ہی نہیں آئے. جب مسجد میں پہنچا تو دیکھا انہوں نے جو رات سب پیسے ملے تھے مسجد میں لا کے سب کو 10-10 درہم کی جو ہے درہموں کی تھیلیاں بنا کے اپنے پاس رکھا ہے، اور بچوں کو بلا رہے ہیں اور ایک ایک تھیلی سب فقراء کو دے رہے ہیں.
سبحان اللہ.
تو میں نے پوچھا آپ کو اتنا پیسہ ملا ہے، آرام سے زندگی کیجئے، اتنی مشکلات سے حجاج کے ہاتھوں سے آپ نکلے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ پیسہ امام حسن اور امام حسین کے طفیل سے ملا ہے, اور ایک ایک بچے کو دیتے وقت بتا رہا ہوں کہ یہ پیسہ میرا نہیں ہے, یہ ابن رسول کا پیسہ ہے.
واہ,
دیکھیں جنہوں نے اسلام کو زندہ کیا ہے,
جی
اپنے آپ کو تلوار کے سائے تلے بھی حق بیان کیا ہے کہ حق یہ ہے کہ یہ رسول خدا کی اولاد میں سے ہیں. اسی طرح کے واقعات بہت ملتے ہیں, تاریخ پر ہے انہی واقعہ سے. ایک اور بہت ہی معروف اور مشہور واقعہ ہے, بس ایک دو منٹ میں آپ کی خدمت عرض کرتا چلوں تاکہ ناظرین کی خدمت میں جی یہ موضوع جو ہے حقیقت میں حل ہو جائے. جی ہارون رشید کے زمانے میں یہی سوال ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کیا کہ بھائی آپ لوگوں کو کیا مشکل ہے, کیونکہ وہ تو امام کا احترام تو نہیں کرتے تھے,
جی
دشمنان اہل بیت تھے. فقط لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم آل رسول سے اور اولاد رسول سے محبت کرتے ہیں, ظاہر میں جو ہے احترام کرتے تھے, لیکن باطن میں اسی ملعون نے امام کو شہید کروایا ہے. اسی نے جب یہ سوال کیا تو امام نے فرمایا کہ آیا ایک سوال کروں آپ سے, تو اس نے جواب دیا جی آپ سوال کیجیے. امام نے فرمایا اگر آج رسول خدا دنیا میں لوٹ آئے, رسول خدا دنیا میں لوٹ آئیں اور آپ سے کہیں کہ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دیں, تو آپ کیا کریں گے, کیا جواب دیں گے, آیا آپ رسول گرامی اسلام کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیں گے؟ ہارون رشید تو بہت خوش ہو گیا کہ ماشاءاللہ میں رسول خدا میرے داماد بن جائیں گے, مجھے اور کیا چاہیے, اس سے بڑی کیا خوشی ہو سکتی ہے, میں بڑی خوشی سے اپنی بیٹی کا رشتہ رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوں. تو رسول امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے رسول خدا اگر آ جائیں تو یہی سوال مجھ سے کریں تو مجھے کیا کرنا چاہیے. تو اس نے کہا کہ آپ کو بھی دینا چاہیے رشتہ. امام نے فرمایا نہیں, اگر رسول خدا آج دنیا میں لوٹائیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ مجھ سے میری بیٹی کا رشتہ نہیں مانگیں گے, اور اگر مانگیں گے تو میں نہیں دوں گا, کیونکہ میں ان کا بیٹا ہوں اور میری بیٹی ان کی بیٹی ہے, اور باپ پہ بیٹیاں جو ہیں وہ حرام ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم رسول کی اولاد ہیں اور آپ رسول کی اولاد
نہیں
ہیں. یہ سن کے اس کا منہ بند ہو گیا, حیران پریشان ہو گیا, مجھے کیسا جواب دے دیا کہ جو ہے میں خوش تھا کہ رسول خدا جو ہے اگر مجھ سے میری بیٹی کا جو ہے نکاح کی درخواست کرے تو میں خوشحال ہو جاؤں گا, لیکن امام نے ایسا جواب دیا کہ تاریخ نے ثابت کر دیا کہ واقعی یہ اولاد رسول ہیں.
جی
اور کیونکہ ماں باپ جو ہے اس پہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی اولاد جو ہے حرام ہوتی ہے,
جی
اس پہ نکاح نہیں کر سکتا ہے.
جی
ان واقعات کو دیکھتے دیکھتے تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ حقیقت میں ہی اہل بیت جو ہیں یہ رسول خدا کی نسل ہیں, اولاد ہیں, اور ایسی اولاد ہیں کہ جسے اولاد بالصلب ہیں.
جی
یہ فقط مجازر نہیں ہے کہ بیٹی کی اولاد میری بیٹی ہے, یہ وہ اولاد ہیں جو واقعاً اپنی پشت سے اولاد ہیں.
جی ہاں جی, جو آپ نے جو شواہد پیش کیا الحمدللہ اس سے ہم سب انشاءاللہ مستفیض ہوں گے. ناظرین ہماری گفتگو انشاءاللہ اس مرحلے میں ایک نئے طریقے سے آپ کے سامنے پیش کی جائے گی, لیکن ہماری گفتگو جاری ہے, آپ کہیں جائیے گا نہیں, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. پھر سے ایک مرتبہ آپ کا استقبال ہے اور گفتگو جاری ہے آپ کے سامنے سورہ کوثر کے حوالے سے, لہٰذا میں چلتا ہوں مولانا خدمت میں اور ان سے مزید تحقیقات سے انشاءاللہ ہم لوگ استفادہ کرتے ہیں. مولانا پھر سے آپ کا استقبال ہے, اور چونکہ آپ نے جو گفتگو کی شواہد کے حوالے سے لہٰذا اس سے پہلے کہ آپ کسی اور بات میں جائیں میں ایک سوال آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں جو کہ اسی سورہ کا ایک حصہ ہے. دیکھیں دوسری جگہ پر جیسا کہ آیا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ ذرا عبادتوں کو کم انجام دیجئے, ذرا آرام بھی کر لیا کریے اتنا کہ جیسا کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا.
جی
لیکن یہاں پر ایک لفظ ہے فصلے, یہاں پر مطالبہ کیا جا رہا ہے, لہٰذا میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے ان دو الفاظ کی وضاحت کریں.
جی تو میں اگر آپ اجازت دیں تو اپنے پچھلے جملے کو کامل کر لوں تو جی انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب حاضر خدمت ہے. تو عرض یہ ہوا تھا کہ دیکھیں کس کائنات میں کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں مانگتا ہے.
جی
اصلاً یہ اسلام میں قطعاً غیر معقول چیز ہے.
جیسے قرآن نے خود اس کے ذریعے اشارہ
کیا, حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و خالاتکم, قرآن مجید میں سورہ نساء میں جو آیات ہیں اور اس کے علاوہ دوسری مقامات پہ ہیں, جو چند مقامات خداوند تبارک و تعالیٰ نے حرام بیان کیے ہیں اس میں ایک جگہ ہے وحلائل ابنائکم, آپ کے فرزندوں کی بیویاں بھی آپ پہ حرام ہیں. جو بہو ہوتی ہے وہ بھی حرام ہے, اور بہو کے علاوہ آپ کے فرزندوں کی بیٹیاں جو ہیں وہ بھی کیا ہیں,
حرام
ہیں. تو اسی موضوع کو حتیٰ کہ امام صادق علیہ السلام نے بھی ایک جگہ پہ کسی کے سوال میں فرمایا کہ آیا آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ اگر رسول خدا آج آ جائیں, امام حسین اور امام حسن کی جو ان کی بیویاں تھیں ان سے وہ رشتہ مانگ سکتے ہیں؟ قطع نہیں مانگ سکتے. امام فرماتے ہیں اگر آپ ایسا یہ یہ اس بات کو قبول کر لیں کہ رسول خدا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی بیویوں کا بھی رشتہ مانگ سکتے ہیں تو آپ نے کفر کیا ہے.
جی
امام فرماتے ہیں یہ کفر ہے,
تہمت ہے رسول خدا پہ,
کیونکہ قرآن کی آیات کے مطابق امام حسن اور امام حسین علیہ السلام رسول خدا کے بیٹے ہیں اور ان کی بیویاں جو ہیں رسول خدا پر حرام ہیں, نص سے صریح ہے قرآن ہے. تو لہٰذا نہ رسول خدا جو ہے اپنی بیٹیوں اور اپنے بیٹوں کی بیویوں یا ان کی اولاد کا رشتہ مانگتے ہیں اور نہ ایسا کوئی تقاضا پیش آتا ہے. تو یہاں پہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ رسول خدا کی نسل ہیں, مجازن نہیں حقیقتا نسل ہیں. اب جو آپ نے سوال فرمایا, اس آیہ کریمہ کا دوسرا سوال ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اس کے دیکھیے قرآن کریم نے بہت ہی مقامات پر پیغمبر گرامی اسلام کی عبادات کی تعریف فرمائی ہے اور بہت ہی مقامات پر آپ کی پیغمبر کی عبادت کو سراہا ہے اور بیان کیا ہے. ان میں سے جب خداوند تبارک و تعالیٰ کے حضور رسول گرامی اسلام کی عبادات کی اتنی کثرت سے جو ہے موجود تھے تو رسول خدا کو خدا کا حکم ہوا کہ آپ اپنی عبادت کو کچھ کم کیجئے, آدھی رات بلکہ اس آدھی رات سے بھی کچھ کم کیجئے تاکہ جو ہے آپ جو ہے دن میں امور دین اور تبلیغ دین کو بھی انجام دے پائیں. ایسا نہ تھا کہ رسول خدا رات کو اگر عبادت کرتے تھے دن کو امور دین تعلیم انجام نہیں دیتے تھے, بلکہ دیتے تھے, لیکن خدا جو ہے اپنی شفقت اپنی رحمت اور اپنی محبت سے اپنے پیغمبر کو کچھ جو ہے اپنی ان مستحب عبادات سے جو ہے معاف کرنا چاہتا تھا,
جسے ہمارے زمانے میں مشقت کہا جاتا ہے,
وہ جو اس مشقت سے اپنی پیغمبر کی محبت سے جو ہے خدا چاہتا تھا کہ میرا محبوب جو ہے زیادہ خستہ حال نہ ہو جائے. لیکن یہاں پہ جس طرح آپ نے فرمایا ہے تقاضا ہے کہ تم جو ہے رسول میری جو ہے نماز ادا کرو, فاصلے کلمہ فاس ہے. اب یہاں پہ بہت ہی ادیبانہ جملہ ہے قرآن کا, جو قرآن کی ظرافت بیان فرماتا ہے. خدا نے پہلے فرمایا ہم نے آپ کو ایک کوثر عطا کی, ہم نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا کہ یہ جو ہے صیغہ ماضی ہے, اس سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ ہم دے چکے ہیں. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں قیامت میں خدا کوثر دے گا یا بہشت میں دے گا یا کسی اور مقامات پہ دے گا, اس صیغہ ماضی کے ساتھ قطعاً وہ مناسبت نہیں رکھتا ہے, کیونکہ خدا فرمائے ہم نے آپ کو دے کوثر عطا کی ہے تو فاصلے پس اس کے معاوضے میں اس کے ادائے شکر میں جو ہے آپ نماز ادا کیجئے.
یعنی جو ہم نے نعمت دی
اس کے بدلے میں, نہ کہ آئندہ ہم آپ کو ایک چیز دیں گے تو اس کے بدلے میں ابھی آپ نماز پڑھیے. ایسا تقاضا کم ہی ہوتا ہے, گرچہ ممکن ہے کوئی آدمی تقاضا کرے, لیکن خدا نے ایسا تقاضا نہیں کیا ہے. فرمایا ہے کہ اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے, کر دی ہے, اب اس کے ادائے شکر کے لیے آپ نماز ادا کیجئے اور ہماری عبادت کیجئے. وَانْحَرْ, قرآن کریم میں فَصَلِّ لِرَبِّكَ, یہ جو باہم ایک جملہ ہے قرآن کریم میں فقط اسی صورت میں نازل ہوا ہے. کسی اور جگہ پہ خداوند نے یہی اسی الفاظ میں اپنے پیغمبر کو خطاب نہیں کیا کہ اے پیغمبر فقط اپنے رب کی نماز پڑھو. صلی کا لفظ بہت جگہ آیا ہے لیکن صلی لِرَبِّكَ یعنی اتنا رشتہ قرابت ہے, لے رب کا تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ. پہلے بھی نماز جو پڑھتے تھے رب کے لیے پڑھتے تھے, پھر رب کے علاوہ آخر میں ضمیر قاف لگائی ہے, تو اپنے رب کی نماز پڑھ.
یعنی کمال قربت
کو یہاں بیان کیا گیا ہے, جو میں نے عرض کیا ہے شروع میں کہ اس آیہ کریمہ کے اختصار کے باوجود اس میں ظریف نکات بہت زیادہ ہیں جو کہ اس پروگرام کی وسعت اتنی نہیں ہے کہ ہم تمام عرائض کو اپنے حاضرین کی خدمت میں عرض کر سکیں. تو اے رسول فصلی, پس تو ادا کر نماز کو, لرب کا اپنے رب کے لیے.
جی ہاں.
وانحر, اب کلمہ نحر ہے اس آیہ کریمہ میں, پر ٹائم بہت تھوڑا ہے, میں اسی کو سمجھنا چاہتا ہوں. نحر کے دو معنی ذکر ہوئے ہیں. حقیقت میں نحر تقریباً یہ گردن کی شار کے علاقے کو کہا جاتا ہے, اس حصے کو کہا جاتا ہے.
جی.
اب کیونکہ شتر کو اونٹ کو نحر کیا جاتا ہے قربان کرنے کے لیے, اونٹ کو اگر اس کو ذبح بھی کیا جائے تو اس کی ذبح کو جو ہے شار نے کلمہ نحر استعمال کیا ہے. ہم بیڑ کو بکری کو یا گائے کو ذبح کہتے ہیں لیکن اونٹ کو ذبح نہیں کہتے,
اس کو نحر,
اونٹ کو نحر بولتے ہیں. یہ ایک عربی کلام کا ایک خاص قسم کا جملہ بندی بھی ہے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق اونٹ کو کی ذبح کو نحر کہا جاتا ہے. اب جو ہے یہاں پہ مفسرین نے اختلاف کیا ہے کہ آیا یہاں پہ دستور یہ ہے کہ نماز کے بعد اے پیغمبر تو قربانی دے,
جی,
یا نہ اس کے معنی کچھ اور ہے. بعض مفسرین نے بہت ہی ظرافت سے کام لیا ہے اور روایات ان کی تائید فرماتی ہیں.
جی
امیر المومنین سے بھی یہ سوال ہوا کہ ما ہذہ النہرہ, یہ جو قرآن نے خود فرمایا نہر
کے بارے,
اس نہر سے کیا مراد ہے؟ اب ایک معنی تو ہو گیا کہ آپ قربانی کیجئے,
جی
کیونکہ نہر ظاہری معنی یہی ہے کہ قربانی کیجئے اونٹ کی, لیکن اس کا دوسرا معنی کیا ہے؟ کیونکہ عرض کیا کہ نہر جو ہے اس علاقے کو کہتے ہیں جو گردن کے ذبح کے علاقے کو ہوتا ہے, جی اس کو اس منطقے کو کہا جاتا ہے, اس حصے کو. اب جو ہے علماء نے فرمایا ہے کہ خداوند نے نماز کے ساتھ اس کا کیونکہ ذکر بیان کیا ہے, تو یہاں سے مراد یہ ہے کہ جب بھی آپ تکبیر کہیں نماز میں تو اپنے ہاتھوں کو نہر کے مقام تک بلند کیجئے.
ایک مراد یہ لیا ہے.
اسی مراد کی ذیل میں مختلف روایات اس کی تائید میں بھی نازل ہوئی ہیں, یعنی آئمہ طہار سے بیان ہوئی ہیں. امیر المومنین علیہ السلام سے بھی کسی نے سوال کیا کہ یا علی اس نہر سے کیا مراد ہے جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے نماز کے بعد فوراً بیان کیا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں اس نہر سے مراد یہ ہے کہ نماز میں جب بھی تکبیر آئے, جب بھی اللہ اکبر کہیں, تو اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں تک بلند کریں, اور اس بلند کرنے کو خدا نے مراد لیا ہے کہ اے پیغمبر تو خدا کی نماز ادا کر, اور جب بھی تکبیر کہے تو اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے ادا کر. یہ ہوا دوسرا معنی. تو بس اگر اس کو نماز سے ربط دیا جائے
جی
تو یہ شکرانہ نماز کی ایک بہت ہی یعنی منظم طریقے سے نماز ادا کر, اے نبی نماز ادا کر اپنے رب کی, لیکن بہت ہی خوبصورت طریقے سے, کیونکہ ہر تکبیر میں اپنے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرنا نماز کی زینت ہے.
جی
یہ ایک روایت میں نہیں, مختلف روایت میں ہے, اور اہل سنت برادران کی بھی اکثر روایات میں یہ چیز پائی جاتی ہے.
جی یہاں پر مراد یہ کہ نماز کو مزین طریقے سے
بہت ہی مطمئن طریقے سے, آرامش کے ساتھ, خضوع و خشوع کے ساتھ اپنے رب کے سامنے ادا کر. یہاں پہ دونوں معنی لیے جائیں تو کوئی عیب نہیں ہے. بعض مفسرین نے فرمایا ممکن ہے یہ معنی بھی ہو کہ اے رسول تو اپنے رب کی نماز ادا کر اور نماز کے ساتھ جو ہے قربانی ادا کر, اور بعض نے وہی جو دوسرا معنی عرض کیا ہے کہ نماز کو اپنے تمام احکامات استحبابی کے ساتھ ادا کر, جس میں سے ایک حکم یہ ہے کہ جب بھی تکبیر کہی جائے تو اس تکبیر کے لیے انسان کو ہاتھ بلند کرنے چاہیے. فصل لربک وانحر ان نشانعک ہو الابتر. اب دوبارہ قرآن کریم جو ہے آخری آیت میں اول آیت کی طرف رجوع کر کے فرماتا ہے, اور آیت کریموں کے دروازے اس سورہ کا باب جو ہے بند ہوتا ہے
جی
کہ حقیقت میں تیرا دشمن ہی ان نشانعک.
جی
پھر دوبارہ ضمیر قاف ہے, کتنا کلوز رابطہ ہے خدا اور اس کے رسول کے قریب.
جی
اس طرح جس طرح انسان آمنے سامنے بیٹھ کے گفتگو کر رہا ہے, اے رسول تیرا دشمن, تیرا بالکل مخاطب کو قرار دیا جاتا ہے نا کہ اے رسول تیرا دشمن جو ہے وہی ہی ابتر ہے.
جی
یہ نہیں کہا گیا کہ اسلام کا دشمن یا وہ لوگ جنہوں نے جو ہے مثلا ضمیر جم بھی نہیں لے کے آئے کہ آپ کا دشمن, نہیں کہا تیرا. ہم کہہ سکتے تھے کہ ان شان اکم مثلا, کم جو ہے یہ جم کے لیے ہو سکتا ہے یا ادب کے لیے ہو سکتا ہے, لیکن نہیں, یہ قرب ارتباط رسول اور خدا کی دلالت ہے کہ اس آیہ کریمہ میں خداوند یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے لوگوں یاد رکھو, دیکھیں میرے اور میرے رسول کے درمیان وہ اتنا قریبی رابطہ ہے جو کائنات میں کسی اور دوسری چیز کے درمیان.
جی ہاں, ظاہر ہے دوسری آیت نے دنا فتد اللہ کر کر اور قربت کو ظاہر کر دیا.
جی ہاں, تو وہ تو مقام معراج کی اور
جی جی
بات ہے, ہم سمجھتے ہیں فقط وہاں پہ قربت تھی
ہمیشہ جی,
لیکن ہر وقت ہر لحظے میں خدا جو ہے اپنے پیغمبر کے بالکل ساتھ ہے.
جی
نہ کہ ساتھ ہے, ایسا ساتھ نہیں ہے کہ جو جسے مادی
تصور کی ہے. جی مکانی
اور مادی
جی
نہیں ہے, یہ روحی لحاظ سے جو ہے خداوند تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر کی ہمیشہ ہر کام میں جو ہے اس کے ساتھ ہے, ہمراہ ہے.
جی
فرما رہا ہے کہ ان نشان آکا, اے پیغمبر تیرا دشمن ہی جو ہے ابتر ہے. اب ابتر کا معنی کیا ہے؟ قرآن مجید میں یہاں جو لفظ شانع ہے یہ بھی فقط اسی صورت میں استعمال ہوا ہے.
جی
یعنی اعجاز اس صورت میں اتنے زیادہ اعجازات ہیں, یہی وجہ ہے کہ اسی ایک صورت کے برابر بھی دشمن کو صورت نہیں لے سکا ہے.
جی
یعنی تین آیات پر مشتمل اس صورت کو اتنے ہی منفرد انداز میں خدا نے جو ہے نازل کیا ہے کہ تاریخ جو ہے وہ حیران پریشان ہے کہ واقعاً کیا اعجاز ہے قرآن کریم میں.
جی سبحان اللہ,
کہ اے رسول تیرا دشمن کیا ہے؟ ابتر ہے. اب ابتر جو ہے, ابتر کسے کہتے ہیں؟ ابتر اس شخص کو کہتے ہیں جو مقتول نسل ہو.
جی
ٹھیک ہے. اب ابتر کا دو معنی ہو سکتا ہے, واقعاً ایک نسل ختم ہو جائے ان کی, لیکن جو ہے یہاں پہ پھر علماء نے کہا ہے کہ واقعاً اگر دیکھا جائے تو وائل ابن آس ابن وائل جو تھا, آس ابن وائل جو تھا, اس کے تو 11 بیٹے تھے.
جی ہاں مولانا، چونکہ اب تر کے ایک اہم گفتگو آ گئی، لہٰذا چونکہ بریک کا وقت ہو چکا ہے، گفتگو بعد میں. ناظرین، ہماری گفتگو ابھی آپ کے سامنے جاری ہے، مگر ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. پھر سے آپ کا استقبال ہے اور گفتگو چل رہی ہے آپ کی سورہ کوثر کے حوالے سے آپ کے سامنے، لہٰذا کسی تعطل کے بغیر مولانا خدمت میں چلتا ہوں. مولانا، پھر سے آپ کا استقبال ہے اور آپ جس گفتگو کو اب تر کے حوالے سے آگے بڑھا رہے تھے، جی گزارش ہے کہ اس گفتگو کو.
یہ ہوا کہ اب تر جو ہے مقتوع نسل کو کہا جاتا ہے، جس کی کوئی نسل نہ ہو، جس کے بعد اس کی نسل کو ادامہ دینے والا کوئی نہ ہو. ان لوگوں کا پروگرام یہ تھا کہ انہوں نے رسول خدا کو یہ لقب کیوں دیا؟ یہ فقط ایک آدمی کا کام نہیں تھا، مختلف افراد تھے جو رسول خدا کی توہین کیا کرتے تھے، رسول خدا کو اپنی زبان سے، اپنی رفتار سے، اپنے کردار سے تکلیفیں دیتے تھے. ان میں سے چند شخص بہت ہی
آگے آگے تھے،
جن میں سے آس ابن وائل جی، ابو سفیان جی، یزید اور اس طرح کے مختلف افراد تھے. یزید معاویہ ابن سفیان جی، یہ وہ افراد تھے کہ جو رسول خدا کو تکالیف دینے میں سب سے آگے تھے، کیونکہ جی قریش کے اور جو بزرگان میں سے شمار ہوتے تھے جی، اور صاحبان مال و ثروت تھے. دوسرے قبائل اور دوسرے قبائل کے افراد جو تھے، ان لوگوں کا احترام بھی کرتے تھے، ان کے ثروت کی وجہ سے ان سے ڈرتے بھی تھے اور ان کے کہے کو بھی مانتے تھے
جی.
یہی وجہ تھی کہ رسول خدا کے فتح مکہ کے بعد جیسے ہی کفر کا اصل پایا ٹوٹ گیا اور فتح مکہ ہوئی، تو تمام کے تمام گرو جو ہیں، جیسے ہی کفر کے اصلی جو ہے خاندان نے تسلیم کے عنوان سے اسلام کو قبول کیا، نہ کہ حقیقت
یعنی کوئی راستہ نہیں تھا اس کے پاس،
جب کوئی راستہ نہ بچا تو دوسرے لوگوں نے بہت آرامش کے ساتھ اسلام کو قبول کر لیا، بہت بغیر کسی درد سر کے، بغیر کسی رکاوٹ کے. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول خدا کو مختلف تکالیف دی، جن میں سے ایک تکلیف یہ تھی کہ روحی طور پر رسول خدا کو آسردہ خاطر کیا کہ اے رسول، تو اتنی زحمت کیوں کر رہا ہے؟ صبح و شام ہمارے خداؤں کی مخالفت کیوں کرتا ہے؟ ایک نئے دین کو ترویج کیوں کرتا ہے؟ تو چند سال زندگی کرے گا، بعد میں ختم
جی،
تو بھی چلا جائے گا، تیری نسل بھی نہیں ہے جو اس کو ادامہ دے گی
جی،
تیرے بعد کوئی نہیں ہے. تو یہ چیز خدا کو ناگوار گزری. خدا نے اس آئے کریمہ میں اپنے پیغمبر کو یہ یقین دہانی کرائی کہ اے پیغمبر، یاد رکھ، تیری نسل کو ختم کرنے والے اور یہ سوچنے والے کہ پیغمبر کی نسل ختم ہو جائے گی، وہ اور ان کی نسل ختم ہو جائے گی، لیکن تیری نسل کبھی تک ختم نہ ہوگی. اور یہی وجہ تھی کہ جناب فخر رازی اپنی تفسیر کبیر میں بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں، بنو امیہ اور بنو عباس نے ہزاروں سادات کو قتل کیا، شہر شہر جلائے، ان کے گھروں کو آگ لگائی، ان کے بچے بچے کو حتیٰ کہ قتل کیا، ان کی خواتین کو قتل کیا. لیکن آپ اب ایک ایک گاؤں جا کے دیکھ لیں، ایک ایک شہر دیکھ لیں، ایک ایک ملک جا کے دیکھ لیں، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اولاد رسول کا نام زندہ نہ ہو
جی.
اور وہ لوگ جو یہ چاہتے تھے کہ رسول کا نام نہ بچے، کائنات میں کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے جو اپنے آپ کو افتخار دے کے یہ کہہ سکے کہ ہاں میں فلاں ابن فلاں کا بیٹا ہوں
جی،
کیونکہ ان کی نسل بچی نہیں ہے. بچتی کیسے جب حکم خدا تھا کہ ہم آپ کے دشمن کو ابتر قرار دیں گے؟ جب خدا نے ان کی نسل کا راستہ ہی بند کر دیا تو پھر کیسے بچ سکتی تھی
جی.
اگر کوئی اپنے آپ کو یہ ادعا بھی کر کے میں فلاں کی نسل سے ہوں، تو یقین بات ہے کہ یہ حرام زادہ ہے، جھوٹ بول رہا ہے
جی،
وہ اس نسل سے نہیں ہے، کیونکہ اس نسل کو خدا نے اسی زمانے میں مقتوع نسل قرار دے دیا
جی.
جب اس نسل کو مقتوع نسل خدا قرار دے رہا ہے، تو آپ کون ہو سکتا ہے جو آ کے یہ ادعا کرے کہ میں اس نسل سے ہوں؟
جی ہاں، جیسا کہ آج دیکھیں، آج اس زمانے میں جو چل رہا ہے، باقاعدہ اسی طور پر اپنے آپ کو اس نسل سے وابستہ کرنے کی باقاعدہ کوشش کی جا رہی ہے.
تو یہ قرآن کی صحیح مخالفت ہے
جی.
اس آئے کریمہ کے توڑ میں وہ لوگ بیان کر رہے ہیں، یہ بیان کرتا ہے کہ وہ لوگ قرآن کے پیروکار نہیں ہیں، قرآن کی مخالفت کرنے میں تلے ہوئے ہیں
جی.
کیونکہ قرآن نے تو صحیح آئے کریمہ فرمائی کہ ان نشان آکا ہوا لبتر. اب اگر قرآن کی بات مانیں تو پھر ان کی نسل ختم ہو گئی، جو دشمنان رسول تھے
جی.
جو دشمنان رسول تھے، ان کی نسل کو خدا نے مقتوع نسل کر دیا، وہ ختم کر دیا اس نسل کو. جب وہ نسل جی. ہی ختم ہو گئی، تو اس کی نسل کے بعد ان کے آنے والا کون ہوگا؟ کوئی نہیں ہوگا. اگر کوئی یہ ادعا کرے کہ میں اس نسل سے ہوں، تو دو ہی حالتوں سے خالی نہیں ہے. سب سے پہلے یہ کہ قرآن کا منکر ہے
جی،
اور جھوٹ بول رہا ہے. دوسرا جی. یہ کہ حرام زادہ ہے، جسے اپنے ماں باپ کو پتہ نہیں ہے، لہٰذا اپنے آپ کو کسی اور سے منسلک کر رہا ہے
جی.
تو یہ بات ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے اول میں ایک بشارت دی، آخر میں ایک اور بشارت دی. اول کی بشارت رسول کو راضی کر رہی تھی
جی.
اور رسول کے دشمنوں کو ناراض کر رہی تھی
جی.
آخر میں بھی ایک ایسی بشارت دی جو رسول کو راضی کر رہی تھی اور رسول کے دشمنوں کو جو ہے ان کا خانہ خراب کر رہی تھی
جی.
اس آئے کریمہ کے وسط میں خدا نے جو دو بشارتیں دیں، ان بشارتوں کے عوض چاہا کہ اے پیغمبر ہم نے جو آپ کو جو خیر کثیر دیا ہے اس کے بدلے میں جو ہے تو نماز ادا کر اور قربانی ادا کر جی. یا اس نماز کو تمام احکامات کے ساتھ جو ہے جس طرح حق ہے ادا کرنے کا اپنی تکبیر کے ساتھ ادا کر.
جی ایک مختصر سا وقت بچا ہے ہمارے سامنے, میں چاہوں گا کہ اپنی گفتگو کو چند لہجے میں آپ جی. بیان کر دیں جی.
تو اس سورہ کریمہ کا اول سے لے کے آخر تک ہم دوبارہ ایک چھوٹا سا بیان یوں کرتے ہیں, خداوند تبارک و تعالیٰ نے دشمنان اسلام کے منہ کو بند کرنے کے لیے اور اپنے رسول خدا کو حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ایک بہت ہی عظیم عطیہ دیا. وہ عطیہ جو قیامت تک رسول کے نام سے زندہ رہے گا, رسول کے نام کے ساتھ ساتھ رسول کے آئین کو اور رسول کے قانون کو اور رسول کے اس دین کو زندہ رکھے گا جی. اور وہی ہدیہ کیا ہے؟ عطرت طیبہ رسول خدا جی. ہے. اور اس سے وجود امام زمان بھی اسی صورت سے ثابت ہوتا ہے
جی.
اگر وقت ہوتا تو ہم بیان کرتے کہ یہ صورت قرآن کریم میں امام زمان ہر زمانے میں رسول خدا کی اولاد میں سے کسی کا ہونا ضروری ہے
جی.
جو قطعاً اپنے آپ کو منتسب کر سکے رسول خدا سے اور دنیا کی ہدایت جس کے ہاتھوں میں ہو
جی.
اور وہ وجود نہیں ہے سوائے جی. امام کے وقت کے. تو اسی سورہ کریمہ میں بہت سے مطالب ہیں جن کو جو ہے ہم نے تو بہت ہی اشارہ سے عرض کیا. سب سے پہلے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ سورہ جو ہے رسول کی بشارت کے لیے ہے
جی.
بشارت کے بعد خداوند تبارک و تعالیٰ رسول
جی سے ابھی میرے پاس ایک منٹ ہے, آپ اگر کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں جی
تو رسول خدا جو ہے وہ بشارت کے بعد تقاضا کیا کہ بھی اس کا شکر ادا کریں
جی.
دیکھیں یہ شکر خدا کون سی نعمت خدا نے اتنی عظیم دی ہے جس کا خدا مانگ رہا ہے
جی
شکر
جی. ایسی نعمت اس کے نتیجے میں عبادتیں مانگ رہا ہے.
ایسے ہر نعمت کا شکر واجب ہے
جی.
لیکن بعض جگہوں پہ بعض نعمتوں کا شکر مانگا نہیں گیا ہے
جی.
وہ انسان کی عقل پہ چھوڑا گیا ہے کہ شکر منعم جو ہے واجب ہے, یہ عقلی ایک قاعدہ
اپنی
ہے
جی.
لیکن عقل کے ساتھ ساتھ یہاں پہ خدا نے تقاضا کیا ہے کہ اے رسول ہم نے آپ کو اتنی عظیم نعمت دی ہے,
سبحان اللہ,
اس عظیم نعمت کے مقابلے میں ہمارا شکر ادا کیجئے نماز اور
قربانی
کی صورت میں
جی.
تو جی یہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی عظیم احسان ہے, اسلام کو زندہ رکھا ہے اس کوثر عظیم کے ذریعے
جی جی.
اگر اسلام آج تک حقیقتاً ہم تک پہنچا ہے تو واقعاً اس کوثر کے ذریعے ہی ہم تک
جی. اور ضروریت طیبہ قیامت تک انشاءاللہ قائم ہے, اور انشاءاللہ ہمارے امام زمانہ بھی اسی ضروریت طیبہ کی جو ہے سلسلہ ہے انشاءاللہ, جو جب آئیں گے تو اس مقصد کو جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا اسی مقصد کو کمال تک انشاءاللہ پہنچائیں گے. تو بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے جو اپنی قیمتی اور بیش قیمتی معلومات جو ہم سب کے حوالے کی, انشاءاللہ نہ صرف ہم اپنی اس کو معلومات کی حد تک بلکہ انشاءاللہ اپنی عملی زندگی میں بھی انشاءاللہ اس کو برسر کار لائیں گے اور اس سے اپنی زندگی کو کامیاب بنائیں گے. تو ناظرین ہماری زندگی انشاءاللہ اسی سورہ کوثر اور تمام دستور دین اور آئین دین کے اعتبار سے اچھی رہے, لہذا اپنا خیال رکھے گا اور ہم اپنی زندگی کو ایک عملی جامع بہترین طریقے سے پیش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, تاکہ امام زمانہ کے سامنے سرخرو ہو سکیں. اپنا خیال رکھے گا, اپنے اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے خدا حافظی چاہتا ہوں اور اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.
يرحم من لا ترحمه العباد.